الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله تمام تعريف حمد و ثناء پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم اور رازق بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورۃ البقرہ کی ایک آیت آپ کی روبرو تلاوت کی گئی اللہ تعالی کا شکر احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک مقدس مہینے کو اس کی فضیلت اس کی رحمت اس کی برکت اس کی عنایت اور اس کے کرم کو حاصل کرتے ہوئے گزارے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا مہینہ اب شوال کا شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے شوال المکرم تو عربی کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہم اور آپ اس مہینے میں داخل ہوئے یہ مہینہ بھی تاریخی اعتبار سے بھی بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے مختصراً یہ کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں اسلام کے دشمنوں سے 21 جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک ہی جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کامیابی کے بعد ناکامی ہوئی تھی اور وہ ہے جنگ احد جو شوال کے مہینے میں ہوا تھا تھوڑی دیر تک آپ غور کیجئے کہ شوال کا مہینہ رمضان کے فوراً بعد ہے اور رمضان المبارک میں صحابہ کرام بلا شک و شبہ ہم سے زیادہ عبادت کیے ہو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ایک تو نبی کا زمانہ ہے نبی بھی موجود ہیں پھر صحابہ کرام ہیں قرآن کا نزول ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو اتنی ساری عبادتوں کے بعد شوال کے مہینے میں ایک جنگ ہوتی ہے اسلام اور کفر کی، اور یہ دوسری جنگ ہے، اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، اور یہ جنگ مدینے سے بالکل قریب، آپ جانتے ہیں جو لوگ حضرات گئے ہیں جنگ احد، یعنی احد کا میدان 3 کلومیٹر ہوتا ہے حرم سے، مسجد نبوی سے، اتنی نزدیکی پہ یہ جنگ ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو کامیابی کے بعد ناکامی ہوتی ہے. اللہ تبار و تعالی اس پورے واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے صرف ایک لفظ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت تاکید کی تھی، لیکن اس تاکید کے باوجود صحابہ کرام سے بھول ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کامیابی کے بعد ناکامی ہوئی، اور صرف ناکامی ہی نہیں ہوئی بلکہ 70 صحابہ شہید ہوئے، خود کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بھی چوٹ آئی، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، یعنی دانت بھی شہید ہوئے، اتنی زیادہ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. بلکہ شیطان نے بیچ میں یہ خبر بھی اڑا دیا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی شہید کر دیے گئے. اتنی ساری تکلیفیں ہوئی. یہ سب کب ہوئی؟ شوال کے مہینے میں، جو رمضان کے بعد. حالانکہ رمضان میں انسان بے شمار عبادات کرتا ہے، ہم اور آپ جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو صحابہ کرام تو اور زیادہ عبادت کیے تھے، لیکن ایک نبی کی نافرمانی، نبی کے حکم کے خلاف ایک فیصلے نے کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سب کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور خاص کر نیکی کے بعد اور زیادہ ساتھ لگتا ہے. جب انسان کثرت سے نیکی کرتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان اور زیادہ لگتا ہے، اور اسے اور زیادہ نیکیوں سے گمراہ کرنے یا اس کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. واقعہ بالکل معمولی سی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادات میں ماہر تھے، جنگی میدان کے اعتبار سے بھی آپ ایک بہترین ماہر تھے. آپ نے جنگ کے میدان کا جب معائنہ کیا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ دشمن پیچھے کے راستے سے آ سکتا ہے. بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس کے پیچھے سے ایک راستہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی معلوم ہوا کہ دشمن پیچھے کے راستے سے آ سکتا ہے تو آپ نے 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر، جو چھوٹی سی پہاڑ تھی، اس کے اوپر کھڑا کر، اور یہ پورے کے پورے تیر انداز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت تاکید کی کہ میرا حکم ملنے تک خواہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں یا ہم لوگوں کو چیل کوے نوچ کے کھائیں، پھر بھی وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ ہم تم کو دوبارہ حکم نہ دیں. اتنی سخت تاکید تھی. جنگ شروع ہوئی، اللہ کی مدد کے مطابق کامیابی ملی، دشمن بھاگ گیا، مسلمان مال غنیمت، تیر و تلوار، ہتھیار، ساری چیزیں سمیٹنے لگے. تو یہ جو 50 صحابہ کرام تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم کو تو حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ شاید ہم کو ہار ہوگی، اب تو ہماری آنکھوں کے سامنے جیت ہو گئی ہے، دشمن بھاگ گیا، اب ہماری یہاں کیا ضرورت ہے. انہوں نے نبی کے حکم کا انتظار نہیں کیا، جبکہ نبی صاف صاف حکم لگا دیے تھے کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ ہو وہاں سے ہٹنا نہیں. اکثر صحابہ کہے کہ نہیں، اب ہماری یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اکثر صحابہ اتر گئے. کچھ صحابہ کہے کہ نہیں، نبی کا حکم تو یہ ہے کہ جب تک ہمارا حکم تم کو نہ ملے تم وہاں سے نہیں ہٹنا، جب تک نبی کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. لیکن اکثر صحابہ نیچے آ گئے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی ایک الگ ہی شان ہے کہ جس جنگ میں وہ شریک ہوئے ہیں ان کو جیت نصیب ہوتی تھی. اس وقت یہ گھوڑے کے فوج کے کمانڈر تھے کافروں کی طرف سے، بڑے بھی چالاک تھے. انہوں نے فوراً دیکھا کہ راستہ خالی ہے تو فوراً پیچھے سے گھوڑوں کی فوج کو واپس لاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو طرف سے دشمن، بیچ میں مسلمان. اور مسلمان بھی ایسے وقت میں جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ اپنے ہتھیاروں کو رکھ چکے تھے. خود مسلمانوں کو نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے دونوں طرف سے جب دشمن آئے تو 70 صحابہ بھی شہید ہوئے اور ساری چیزیں. تو بہرکیف قرآن کریم نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے خود ایک ایسی بات کہا کہ ایک بار مکے میں جب صحابہ کرام آ کر کہے کہ اللہ کے نبی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً حق پر ہیں. کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کہا یقیناً ہمارا دین حق ہے. کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً میں بھی حق پر ہوں. تو پھر صحابہ کرام نے کہا ہم کو جو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں تو آپ اس نافرمانوں کے لیے کافروں کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے؟ تو نبی تو بد دعا نہیں کیے لیکن قرآن کریم نے ایک آیت نازل کی اور کہا کہ ہم ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کریں آپ جب تک مکے میں موجود ہیں. جب تک آپ مکے میں رہیں گے ہم ان کو عذاب دے ہی نہیں سکتے, ہم ان کو تکلیف مصیبت میں مبتلا کر ہی نہیں رہیں گے کیونکہ آپ خود ان کے اندر موجود ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو قحط آتی ہے, تکلیف اٹھاتے ہیں. تو ایک طرف دیکھیے کہ نبی موجود ہیں تو کفار کو اللہ تبار و تعالی عذاب دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ نبی ان کے درمیان موجود ہیں, اور دوسری طرف دیکھیے کہ صحابہ کرام کے درمیان نبی موجود ہیں پھر بھی اللہ تبار و تعالی کامیابی کے بعد ناکامی میں تبدیل کر دیتے محض نبی کی نافرمانی کی وجہ سے. تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ شریعت کے احکام ایمان والوں کے لیے, ایمان والے اگر تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو ان کو فوراً سرزنش ہوگی, فوراً ان کو ٹوکا جائے گا, روکا جائے گا, ان کو پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا. اس لیے کہ ایمان والوں کو یہاں ہوشیار رہنا, جبکہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو دنیا میں ساری چھوٹ ملے گی, ساری ان کو چیزیں ملے گی, لیکن ایمان والے اگر تھوڑی سی بھی بھول کریں گے اللہ تبار و تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑائے. تو یہ ہے شوال کا مہینہ جس کے اندر اتنی بڑی تاریخی واقعات ہوئے. تو یہ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی نیکیوں پہ بھول نہیں جانا ہے. اسی لیے اللہ تبار و تعالیٰ نے روزے کے سارے احکامات بیان کیے تو آخر میں کہا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے یہ جو ہدایت دی ہے تو اس ہدایت اور نیکی کے بعد اپنے آپ کو ان نیکیوں پر بھروسہ کر کے صاحب اطمینان نہ بن جاؤ, کیونکہ شیطان تمہارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آخری حال میں بھی تم کو گمراہ کر. شاید ایک مہینے کے بعد شیطان ریلیز ہو کر آیا ہے تو وہ کہتا ہوگا کہ یہ کیسا خطیب ہے کہ رمضان کے پہلے بھی مجھے ڈانٹ کر گیا تھا, لوگوں کو ہوشیار کیا تھا کہ شیطان کے حربے سے بچو, اور رمضان ہونے کے باوجود بھی میرے پیچھے لگا ہوا. حالانکہ حقیقت ہے کہ وہ ہم لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر آپ سورہ اعراف پڑھیں اور دوسری قرآن کی سورتوں میں جہاں تفصیل سے ذکر ہے کہ شیطان نے اللہ کے سامنے وہ بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کہ اللہ آپ کے جلال کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں. یہ دیکھیے اس کی ضد یہ, لیکن اللہ تبارک کہتے ہیں جا, جو تیری بات مانے گا اسی کو تو گمراہ کرے گا, جو میری بات مانے گا تو اسے گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان اور پوچھتا ہے کہ قیامت تک مہلت دے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا تجھے قیامت تک بھی مہلت ہے, لیکن یاد رکھ میرے نیک بندوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا, ایمان والوں کو تو کچھ نہیں کر سکتا. شیطان کہتا ہے اللہ میں اس کے پاس دائیں سے بائیں سے پیچھے سے ہر طرح سے آ کے گمراہ کروں گا, میں اس کے راستے میں بیٹھ کر گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ تب بھی کہتے ہیں کہ پھر بھی تو میرے نیک بندوں کو کچھ نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد کہا کہ اگر تو کر بھی دیا گمراہ تو یاد رکھ میرا بندہ ایک بار صحیح دل سے توبہ کرے گا میں اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دوں. تو ہم نے رمضان میں بہت توبے کیے ہیں, سب کچھ کیے, اللہ معاف کر دیا ہوگا, لیکن وہ بھی بڑے بڑے حربے لے کر آئے گا, وہ اس کو بھی معلوم ہے کہ ان کے اللہ نے ان کے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے. اب اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ کون سا راستہ لے کر آؤں, کیونکہ قرآن کریم میں کئی جگہ کہا گیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ایک دم کھلا ہوا دشمن. تو وہ نئے حربے کے ساتھ, نئی طاقت کے ساتھ, اور یقیناً اس کا اثر ہوتا بھی ہے. پہلا اثر تو رمضان میں 27 کے بعد ہی ہو جاتا ہے, جیسا کہ میں پہلے بھی کہا کہ 27 وغیرہ کو اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ ذمہ دار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے اب مسجد کو ایکسٹینشن کرنا پڑے گا, آئندہ بس نہیں آئے گی یہ جگہ. لیکن 27 کے بعد ذمہ دار لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں, ضرورت نہیں پڑے گی. تو پہلا حملہ اس وقت ہوتا ہے اس کا. اب آپ کہیں گے کہ 27 کو تھوڑی ہی ریلیز ہوتا ہے, وہاں وہ نہیں ریلیز ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے ساتھ جو رہتا ہے وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں اب تو رمضان ختم, قرآن ختم, سب کچھ ختم. اور سب سے بڑا حملہ ہو جاتا ہے عید کے دن شام ظہر اثر سے, دیکھ لیجئے الان کما کان عربی میں بولتی, یعنی پہلے جیسا تھا ویسی مسجد کی حالت ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے, ہو رہا ہے, ہر طرح سے ہوتا ہے اس کا اثر. وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جو قسم لے کر آئے کہ میں سامنے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرح سے گمراہ کروں, بلکہ میں اس کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا کہ جیسے بھی ہو اس کو گمراہ کر کے. اور شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے, کبھی کبھی یہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے تو بہت نیکیاں کمائی ہیں, بہت عبادت کیا ہے, تھوڑا ایک دو دن ریسٹ, تھوڑا کہیں گھوم پھر کے آ جاؤ, تھوڑا کچھ کر کے آ جاؤ. بس زیادہ نہیں کچھ کرتا وہ شیطان, جو ہے بالکل آسان کام اس کا ہوتا ہے. کبھی کسی نے اس کو پکڑا اور کہا کہ بھائی تو کیسے انسان کو اتنا اچھی طریقے سے گمراہ کر لے, تو شیطان کہا میں کہاں انسان کو گمراہ کرتا ہوں, میں کبھی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تھوڑے ہی کچھ کیا. اور اگر قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیتوں کو پڑھیں گے آپ, سب رمضان میں سنا ہے آپ نے, یہ الگ بات ہے کہ کتنا ہم سمجھتے ہیں وہ بہت بات کی بات ہے, لیکن سب ہم نے سنا ہے رمضان میں. سورہ ابراہیم میں ہے کہ شیطان قیامت کے دن تقریر کرے گا, حدیث پاک میں ہے کہ آگ کے ستون پہ اللہ تعالیٰ اسے کھڑا دیں گے اور انسانوں سے کہا جائے گا کہ یہی شیطان ہے جو تم کو گمراہ کرتا تھا, تو پورے لوگ اس کو لان تان سب کچھ کہیں گے کہ اللہ اسے اتنا عذاب دے, یہی ہم کو گمراہ کیا, یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد لوگ کہے گا لوگو تھوڑا صبر سے کام لو, یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو دعوت دیا اور میں بھی تم کو دعوت دیا, تم اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیے, میرے اوپر بھروسہ کیا, لہذا آج کے دن تمہارا یہ چیخنا چلانا مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. البتہ تم اپنے نفس کو ملامت کرو, تم اپنے نفس کو جو ہے کوسو اور اس کو برا بھلا کہو کہ تم اپنے نفس کی بات مانے, اللہ تبار و تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ, یہ صاف صاف فیصلہ کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیتیں کہ اللہ تبار و تعالیٰ اس دن, کیوں سورہ ابراہیم میں یہ بات آئی, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیطان کیسے کیسے راستوں سے بہکایا. کبھی آ کے کہتا ہے کہ ابراہیم آپ نوجوان ہیں, شہر میں ایک نوجوان بھی ہے کیا جو آپ کی طرح الگ راستہ اختیار کیا ہو, دیکھیے سارے نوجوان کتنے خوش ہیں, آرام سے ہیں, آپ خامخواہ ایک اللہ کی بات مان رہے ہیں, ایک اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں, اس اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ملک کو چھوڑ رہے ہیں, آج تک کوئی ایسا انسان ملا نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام اس وقت جو وہ فیصلے کی ایک معمولی سی گھڑی تھی تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے کہ میں اکیلا کیوں ایک راستہ اپناؤں, سارے بستی کے لوگ, گھر کے لوگ, ماحول کے لوگ, رشتہ دار, پڑوسی, سب, یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی مجھے دھمکی دے رہا ہے, آگ میں ڈال رہا ہے, بستی سے نکال رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, میں کیوں اس راستے پہ چلوں, چلو میں بھی سارے لوگوں کی طرح میں بھی ہو جاؤں, تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو آج یہ مقام ملتا کہ لاکھوں کے لوگ پہنچ کر وہاں اور ہزاروں کروڑوں کے اعتبار سے جو انسان اب مسلمان اپنی اپنے ملکوں میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں, تو کہ یہ مقام ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام. یاد رکھیے فیصلے کی جو گھڑی ہوتی ہے بالکل نازک ہوتی ہے, بس تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے ابراہیم علیہ السلام کہ ہاں مجھے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اگر دوسرا راستہ مانتے, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ ابراہیم میرا دوست ہے. ابراہیم اکیلا اتنا کام کیے جتنا کہ پوری امت مل کر کرتی, ایک امت کے برابر ابراہیم علیہ السلام ہوگا اور سارے انسانوں کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنائے گا. آج دنیا کی تین بڑی قوم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتی ہے، یہودی، عیسائی اور مسلمان سب. اتنا بڑا اعجاز، اتنا بڑا مقام ملتا اگر ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا فیصلہ کر لیتے کہ مجھے کیا ضرورت ہے الگ راستے پہ چلنے کی. تو یاد اور رکھیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی شیطان بہکائے گا، پھسلائے گا، لالچ دلائے گا، کیونکہ شیطان کبھی بھی نیکیوں کو کم کر کے دکھاتا ہے اور گناہوں کو پسندیدہ بنا کر دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اچھا بنا کر دکھاتا ہے، فائدہ مند بنا کر دکھاتا ہے، جبکہ نیکی کو حقیر بناتا ہے. نیکی سے وہ دور نہیں کرتا بلکہ نیکی کو حقیر کر دیتا ہے اور گناہوں کو خوبصورت، پسندیدہ، نفس میں بار بار اکساتا ہے کہ نہیں ایک بار بس، تھوڑا سا، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار کچھ کر لو اور اس کے بعد انسان کو اس کا عادی بناتے چلا جاتا ہے، دوسرا کچھ نہیں کرتا. تو ہمیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، پوری طریقے سے اسلام میں داخل. اب یہ پوری طریقے سے اسلام میں یہ بھی ہے کہ اسلام کے سارے پہلو پہ عمل کرو. صرف عبادت اسلام نہیں ہے، صرف ایمان اسلام نہیں ہے، صرف جو ہے چیریٹی کے کام کرنا اسلام نہیں ہے، صرف جو ہے معاش کا مسائل حل کرنا اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ سب مل کر اسلام. ماشاءاللہ رمضان میں ہم اور آپ بے شمار عبادتیں کرتے ہیں، بے حساب ہر اعتبار سے، یہ چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. دوسرے دنوں میں ہم اور آپ سستی اس لیے شاید کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ دوسرے دنوں میں قبول نہیں کرے گا. نہیں، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہر چیز پہ فضیلت دیا ہے، تو رمضان کی خصوصیت ہے، فضیلت ہے. یہ نہیں کہ دوسرے دنوں میں ہم عبادت کریں گے وہ ذوق اور شوق سے تو اللہ قبول نہیں کریں گے یا اس کا فائدہ نہیں ہوگا یا اس کا اثر نہیں ہوگا. نہیں، اس وقت بھی ہوگا، بلکہ الٹا ہم کو یوں سوچنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا یہ کیجئے، ہر مسلمان، کسی بھی مسلمان سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ بھئی رمضان کا بہار الگ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ رمضان میں جو بہار آتی ہے اس مہینے کی وجہ سے آتی ہے؟ نہیں، ہماری اور آپ کی عبادات کی وجہ سے آتی. جو لوگ روزے نہیں رکھتے، قرآن نہیں تلاوت کرتے، کیا ان کو بھی رمضان کا بہار معلوم ہوتا ہے؟ نہیں. آپ پوچھ کے دیکھیے ان کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اس مہینے میں تھوڑی سی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری روزیوں میں بھی برکت دیتے ہیں، صحت و سلامتی میں بھی برکت دیتے ہیں، سکون اور اطمینان کی زندگی بھی نصیب ہوتی ہے، سب کچھ عطا فرماتے ہیں. تو ذرا دوسرے مہینوں میں بھی تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ وہی خوشی، وہی سکون، وہی عنایت ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں. تو لہذا کہا گیا کہ پوری طریقے سے اسلام. اس کا یہ بھی کہ کوئی خاص مہینے میں نہیں، کوئی خاص دن میں نہیں، ہر دن ہمیشہ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ یاد رکھو کہ شیطان ہمیشہ تمہارے ساتھ لگا ہوا رہے، ہمیشہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا کہ جس طریقے سے بھی ہو تمہاری نیکیوں کو ضائع کرے، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے، ہر طرح سے چاہے گا، داہنے سے، بائیں سے، سامنے سے، ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ جب اس کا بس نہیں چلے گا تو وہ راستے میں بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں، تم کو راستے سے بھی روک. لیکن جب ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو شیطان اسے کچھ نہیں کر سکتا. ایک بار صحیح دل سے سوچ کر دیکھیے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کتنا بچنے کے لیے کہا گیا کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ جب آپ کو قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو، فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب پڑھنے کا ارادہ ہو، آپ کو خواہش ہو کہ میں یاسین پڑھوں اور رحمان پڑھوں، سورۃ البقرہ پڑھوں، تو کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ نہیں، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان، پہلے شیطان سے پناہ مانگو. جب تک اس کے حربے سے، اس کے دھوکے سے نہیں بچو گے تو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب بھی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی. اور اس سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے کہ ہم کو تو وہ نظر نہیں آتا, اللہ تبار و تعالیٰ اسے دیکھ, اس لیے اللہ کے ذریعے اس سے پناہ جاؤ. اللہ تبار و تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے, اس کے دھوکے سے, اس کے حربے سے, اس کی چال سے, اس کے مکر سے, اس کے فریب سے, ہر طرح سے تمہیں بچائیں گے. تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ تبار و تعالیٰ تمہیں خود بخود اس سے پناہ دے دے. نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بچانا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کو ضائع کون کرے گا؟ شیطان ضائع کروائے. تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس مردود سے اللہ نے اس کو لعنت کر دیا, دھتکار دیا. تو لہذا ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل, اور جو رمضان میں جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی, جو تربیت حاصل کی ہے, اس کو بقیہ دنوں میں جاری اور ساری رکھیں, تب اللہ تبار تعالیٰ ان ساری چیزوں کو قبول فرمائے. ورنہ ہمیں اور آپ کے لیے یہ جنگ احد ایک مثال ہے کہ شوال کے مہینے میں ہوئی, رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کے بعد ہمارے سے زیادہ صحابہ کرام نے عمل کیا, لیکن ایک معمولی سی بھول کامیابی کو ناکامی میں بدل دیتی. تو ہم اور آپ کیا ہے؟ اگر ہم سے بھی نبی کے کسی قانون, کسی طریقے, کسی بھی چیز میں بھول ہوگی, ہم نے بھی اگر تھوڑی سی بے انصافی کی, یا ہم نے بھی تھوڑی سی جو ہے بے پرواہی کی, یا ہم نے کسی بھی کوئی چیز میں کی, تو یاد رکھیے ہماری عبادتوں کو شیطان ضائع کرواتے. لہذا عبادتوں کو حاصل کرنا, عمل کرنا جتنا ضروری ہے, اس سے زیادہ اس کو بچا کر رکھنا ضروری ہے اللہ تبار تعالیٰ. تو اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ نہ رہنے کی وجہ سے جو ہی میں اترا اس دن, جب یہاں کا سم کارڈ لگایا تو لگاتار ایس ایم ایس, چونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہے تو عید کی مبارکبادیاں نہ دینے کے بجائے ایس ایم ایس بھیجے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ سب کو میں جواب دے سکوں, تو لیٹ سے ہی باسی ہی سہی, یہاں کے یہ میں یہاں کی زبان میں کہتے ہیں نا باسی خطبہ, تو آج کے دن ہی میں اپنی طرف سے آپ سب حضرات کو مبارکبادی دے رہا ہوں. کچھ بھائیوں کی شکایت رہی کہ جاتے وقت نہیں معلوم ہو سکا, تو رمضان میں ہر آدمی مصروف رہتے ہیں اور اتنا وقت کہاں کہ میں سب کو بتا سکوں, لیکن یہ یقین کیجئے اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے جب میں خطبہ دیتا ہوں تو چاروں طرف دیکھتے رہتا ہوں, تو جب حرم میں بھی بیٹھتا ہوں تو یہ سارے چہرے یاد آتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی دعا میں ہم نے جو کچھ بھی دعائیں کی, اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ہم نے دعائیں کی, ساری مسلمانوں کے لیے, بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جن جن لوگوں نے درخواست کی تھی دعائیں کرتے رہتے ہیں, جب تک کہ کوئی دھکا دیتا ہے تو اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہیں, جگہ چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو باہر کیف اللہ تعالیٰ کے وہ گھر کی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے, تو میرے ذہن میں بار بار وہاں ایک بات یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اتنے لاکھ انسانوں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دیتا ہے. تو مجھے اس کی ایک مثال یہ یاد آئی کہ جیسا کہ ایک ماں اگر اس کے کتنے بھی بچے ہو, ہر بچے کو اپنے جسم سے لگا لیتی ہے, لگاتی نہیں لگا, کسی کو سینے سے لگائے گی, کسی کو بدن سے لگائے گی, کسی کو بغل سے لگائے گی, یعنی ہر بچے کو اپنے بدن سے سٹا لیتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر بندے کے لیے جگہ بنا دیتا, لیکن کئی بچے مل کر ایک ماں کو حق ادا نہیں کرتے, اسی طرح لاکھوں انسان مل کر ایک اللہ کا صحیح عبادت نہیں کر پاتے. تو اللہ کی رحمانیت بھی موجود ہے, بس ہمیں اور آپ کو اس کا صحیح بندہ بننا ہے. جس دن ہم صحیح بندہ بن جائیں گے اسی دن ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں ایک صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے سارے عبادتوں کو سب مسلمان مرد عورت بچے بڑے بوڑھے جوان سب کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے, عمل کا اخلاص عطا فرمائے, للہیت عطا فرمائے, اور جو کچھ بھی ہم چھوٹے بڑے عمل کریں اے اللہ آپ اپنی رحمت کی بدولت اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اصل چیز قبولیت ہے, اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جن جن کے حق میں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی کہ کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے, کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرمائے, اور جو جس مقصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے, اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے, اور محشر کے میدان میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے، صحت و سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے، خیر و برکت کی زندگی نصیب فرمائے، عمل و اخلاص کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت کی بدولت قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.